الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صلوات ابن محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, ہدایت اور نیکی کو گمراہی اور برائی سے الگ کر کے بتا دیا. عزیزان گرامی, ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کیا ہے جو اہل بیت نے بتایا ہے. اسلام اہل بیت جو ہمارا موضوع ہے, کل جہاں پر میں نے مجلس تمام کی تھی تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر اسلام میں ملوکیت اور شہنشاہیت اور بادشاہت ہوتی تو سب سے پہلا حق رسول اللہ کو پہنچتا تھا کہ اللہ ان کو بادشاہ بناتا. لیکن وہاں تو ابدیت کا ناز تھا, بادشاہت اور سلطنت کا کوئی تصور نہیں. بادشاہت کا مزاج اور ہوتا ہے, نبوت کا مزاج اور ہوتا ہے. اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بادشاہ نہیں رہتا اگر وہ چیزیں ہوں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہوں تو نبی یا امام نہیں رہے گا. مزاج ہے الگ الگ, مزاج بادشاہت سے کچھ چیزیں الگ ہیں. جو قید ہو جائے وہ بادشاہ نہیں کہلائے گا, وہ قیدی ہے. جو رات کی تنہائی میں اپنا وطن چھوڑ کے چلا جائے وہ بادشاہ نہیں کہلائے گا. جس کو کسی بازار میں بیچ لیا جائے وہ بادشاہ نہیں کہا جاتا. جس کو ہاتھ پاؤں باندھ کے آگ میں ڈال دیا جائے وہ بادشاہ نہیں کہلاتا, لیکن وہ نبی ہو سکتا ہے. جناب ابراہیم کو ہاتھ پاؤں ڈال کے آگ میں ڈالا گیا, ان کا مرتبہ اور بڑھ گیا, خلیل اللہ ہو گئے. جناب یوسف مصر کے بازار میں بکے, ان کی شان اور بڑھ گئی, ان کا رتبہ اور زیادہ اضافہ ہو گیا. سرور کائنات رات کی تنہائی میں تاریکی میں وطن چھوڑ کے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے نصیب لے گئے. اسلام میں ہجرت کو یہ مرتبہ ملا کہ اسلامی کیلنڈر ہی ہجرت سے شروع ہوتا. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ یہ چیزیں مزاج بادشاہت کے خلاف ہیں, مگر معراج نبوت کے اوپر اور دامن نبوت پر اس سے کوئی دبا نہیں آتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو معراج بادشاہت کے مطابق ہیں مگر دامن نبوت انہیں برداشت نہیں کرتا. جھوٹ بولنے والا بادشاہ ہو سکتا ہے, نبی نہیں ہو سکتا. ظلم کرنے والا بادشاہ ہو سکتا ہے, نبی نہیں ہو سکتا. گناہگار بادشاہ ہو سکتا ہے, نبی نہیں ہو سکتا. قاتل و ظالم بادشاہ ہو سکتا ہے, نبی نہیں ہو سکتا. وعدہ کر کے مکر جانے والا, بے گناہوں کو قتل کرنے والا, انسانیت پر ظلم کرنے والا بادشاہ ہو سکتا ہے, لیکن نبوت یا امامت کا مرتبہ نہیں پا سکتا. معلوم ہے اس کا مزاج اور ہے, اس کا مزاج اور ہے. اسلام میں بادشاہت نہیں ہے بلکہ اسلام میں ابدیت ہے. اب آئیے میں بچوں کو فرق سنا دوں کہ ابدیت و بادشاہت میں فرق کیا ہے اور اسلام میں ابدیت کیوں ہے, بادشاہت کیوں نہیں ہے. بادشاہت نام ہے غرور کا, تکبر کا, پراؤڈنیس کا. ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں, جو ہم ہیں وہ کوئی نہیں, جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. یہ ہے سلطنت کا مزاج. ابدیت ہے سر جھکانا, غلامی, اطاعت, سر خم کرنا. اللہ کی سرکار میں سر اونچا کر کے جو چلے گا اس کا سر جھکایا جائے گا, اور سر جھکا کے جو چلے گا اس کے سر کو بلندی ملے گی. اللہ کو انتظار پسند ہے, اللہ کو فروتنی پسند ہے, اللہ کو سر جھکا کے چلنا پسند ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ دوسرے سے اخلاق سے ملیں. اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں. اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ دوسرے کی مدد کریں اور سہارا دیں, اپنی شخصیت کو بھلا دیں کہ آپ کیا ہیں. یہ اللہ کو پسند ہے. جتنا جتنا جھکتے جائیے گا اتنا اتنا اللہ کے یہاں اونچے ہوتے جائیے گا. اور بادشاہت کا مزاج یہ ہے کہ ہم اونچی کرسی میں بیٹھے سب نیچی کرسی میں بیٹھے, ہم یہاں بیٹھے سب وہاں بیٹھے, ہمارے جسم پر ایسا لباس ہو سب کے جسم پر ایسا لباس ہو, فرق کرے. اسی لیے اللہ نے جب اپنے سرکار میں بلایا تو سارے فرق مٹا دیے. جماعت کی صف میں بلایا تو ایک لائن میں سب کو کھڑا کیا. حج میں بلایا تو ایک لباس احرام میں سب کو بلایا. فائنل ڈسپوزل ہوا تو ایک کفن کے لباس میں سب واپس آئے. یہ نہیں ہوا کہ بادشاہ سلامت ہے تو ان کو زربف کا کفن دیا جائے گا. صاحب اس کے اندر سونے کے تار بھی ٹکے ہوئے ہیں اور ہیرے بھی لگے ہوئے ہیں, بادشاہ ہیں تو چڑھاؤ کفن ان کا ہو. یہ کچھ نہیں, وہی ایک کفن ہے جو سب کے لیے ہے. عزیزان گرامی, اللہ کی سرکار میں سب ایک طرح بلائے جاتے ہیں. روزہ واجب ہے تو سب کا واجب ہے, کچھ کھاؤ پیو نہیں. نماز واجب ہے, سب پر واجب ہے, اور جو پہلے آئے وہ پہلی سب میں جگہ پائے, جو بعد میں آئے وہ کسی سب میں جگہ پائے. ایک کا سر ہو دوسرے کے قدم ہو تاکہ غرور ختم ہو جائے. یہ انسانی سر جو سرکشی کے لیے مشہور ہے کہ نماز میں آ کے جھکتا ہے اللہ کے سامنے, اسی لیے اللہ کو نماز پسند ہے اور نماز معراج مومن کہی گئی ہے. اور نماز میں بھی چند شکلیں ہیں. ایک شکل ہے قیام, کھڑے ہوتے ہیں نماز میں سیدھے. ایک شکل ہے رکوع, پیروں باہر رکھ کے جھکتے ہیں تو رکوع کہتے ہیں. ایک ہے قعود, بیٹھتے ہیں. ایک ہے سجدہ. نماز پڑھنے والے کی چار شکلیں بنتی ہیں. قیام، قعود، رکوع، سجدہ، اس کے اندر سب سے بلند مرتبہ سجدے کا ہے. سر جتنا جھکتا جائے گا اتنا اونچا ہوتا جائے گا. تو نماز میں آئے تو سب ایک طرح آئے، فرق نہ ہوا. حج میں آئے تو سب ایک طرح آئے، فرق نہ ہوا. رمضان واجب ہے تو سب کے اوپر واجب ہے، فرق نہ ہوا. اور کفن پہن کے آئے تو سب ایک طرح آئے، فرق نہ ہوا. بس یہ فرق یا اللہ کے بارگاہ میں مٹا یا حسین کی بارگاہ میں مٹا کے کسی کو سب فرش مجلس کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں ہے. کون مالدار بیٹھا ہے، کون غریب بیٹھا ہے، کون مل اونر بیٹھا ہے، کون مزدور بیٹھا ہے، کون عالم بیٹھا ہے، کون یہود بیٹھا ہے. آتے جائیے، بیٹھتے جائیے، جیسے جگہ ملتی جائے. جو حسین کا دربار ہے، جو حسین کا دربار ہے، یہاں کے وہ فرق نہیں ہے کون کیا ہے. جو آئے جس طریقے سے آئے، ایک طرح آن کے بیٹھ جائے. اور پھر خدا کی قسم، ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ تجربہ ہے، آپ بھی دیکھ لیجیے. یہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت کارڈ سب آگے بانٹے جاتے ہیں، کرسیاں لگائی جاتی ہیں، لوگ احترام سے بلائے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی مجمع نہیں آتا. اس کے بعد بھی مجمع نہیں آتا. اور کرسیاں خالی پڑی رہتی ہیں، خوشامد کی جاتی ہے، لوگ نہیں پہنچ پاتے. اور ہم نے سیمینار بھی دیکھے ہیں اچھی اچھی یونیورسٹیز میں، وہ اپنی محنت کا نچوڑ اپنا پیپر پڑھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی ایسے بیٹھا ہے، کوئی ویسے بیٹھا ہے، وہ بار بار متوجہ کر رہا ہے، لوگ متوجہ نہیں ہو رہے. حالانکہ علمی بات ہے، اکیڈمک مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی توجہ کم ہے لوگوں کی. اب اس کو کیا کیا جائے؟ یہ توجہ دینے والا اللہ ہے. کیا شمع ذکر حسین جلائیے، پروانے آنے لگتے ہیں. آپ یقین مانیے، میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے اسکالرس کو، بڑے بڑے پروفیسرس کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل لاپرواہی کے ساتھ سن رہے ہیں، اور لوگ بار بار پریشان ہو رہے ہیں، ان کو متوجہ کر رہے ہیں. لیکن مجلس حسین وہ مدرسہ ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے اس کی تمیز سے بیٹھتے ہیں. آپ معلوم ہے کہ یہ تمیز ذکر حسین سکھاتا ہے، یہ ڈسپلن جو ہے ذکر حسین سکھاتا ہے، کہ مجلس کے اندر بیٹھنے والے بچے بھی پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے تمیز سے. تو عزیزان گرامی، ملوکیت کی بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ ملوکیت کیوں اسلام کو ملوکیت پسند نہیں، اور اسلام میں ملوکیت کے نتیجے میں خرابی کیا پیدا ہوئی. جب اسلام ملوکیت میں بدل گیا، اور جب اسلام بادشاہت میں بدل گیا، تو بادشاہ کا مزاج ہے کہ ہم بڑے، مذہب کا مزاج ہے کہ ہم بڑے. دیکھیے، آپ نمازوں میں کہتے ہیں اللہ ہو اکبر، اذان میں کہتے ہیں اللہ ہو اکبر. اللہ ہو اکبر کے معنی جانتے ہیں، عربی لفظ ہے. اکبر سپرلیٹیو ڈگری ہے. اکبر معنی سب سے بڑا، اکبر مانے سب سے بڑا، کبیر مانے بڑا، اکبر مانے سب سے بڑا. جس سے بڑا کوئی نہ ہو، جو سب سے بڑا ہو، اس کو عربی میں اکبر کہتے ہیں. اللہ ہو اکبر، کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی اللہ سے زیادہ بڑا نہیں ہے. پانچ پانچ مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر. نماز جب شروع ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام کہی جاتی ہے تو نمازی کہتا ہے اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر جو ہے یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے. بادشاہت اس کو پسند نہیں کرتی، اس لیے کہ بادشاہ سلامت سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑے. اسلام کہتا ہے اللہ سب سے بڑا. اب سوال یہ کہ ایک ملک میں دو بڑے کیسے رہیں، ایک نیام میں دو تلواریں کیسے رہیں؟ مذہب کی تباہی کا راز سنیں بچے اس وقت، کہ مذہب کی تباہی کا راز کیا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے ہم سب سے بڑے، اللہ کہتا ہے ہم سب سے بڑے. سوال یہ دو بڑے ایک ساتھ کیسے رہیں؟ ایک ہی بڑا بن کے رہے گا. جب دو بڑوں کے نظریات میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بیچ میں ایک مولویوں کا طبقہ آتا ہے جو اللہ اور بادشاہ کے بیچ میں دلالی کرتے ہیں. وہ بھی راضی رہیں، یہ بھی راضی رہیں، یہ جو چاہے کرتے رہیں، وہ مذہب کو سوئسٹ کر کے ان کے مطلب کے مطابق بناتے رہیں. یہ ہوتا ہے عزیزان گرامی مذہب کی تباہی کا راز. چنانچہ بادشاہتوں نے مذہب کو برباد کیا اور مذہب کی فلسفی کو تباہ کیا، اور اس کے ساتھ وہ طبقہ جو اپنے کو مذہبی کہتا تھا، جو ملاؤں کا طبقہ تھا، جو کٹ ملا تھے، بادشاہت کے غلام، اقتدار کے تابع دار، وہ قرآن کی آیتوں کا مطلب بدلتے رہے، رسول کی حدیثوں کا مطلب بدلتے رہے. دیکھنے میں اسلام ہے، لمبی لمبی داڑھیاں بھی ہیں، قرآن بھی گلے میں ہے، ماتھے پر ہٹا بھی ہے، اسلام کو بٹانے کے لیے اور اسلام کو برباد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آج ان مسلمانوں نے جتنا اسلام کو بدنام کیا ہے اور ساری دنیا میں اسلام کی امیج جو بگڑی ہے وہ انہی نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے بگڑی ہے، جو صورت سے تو بڑے کھڑے مسلمان لگتے ہیں لیکن ان کے دل میں خاک اڑ رہی ہے. آپ کی پرابلم سمجھیے کیا ہے، ہر ایک کی دوستی دشمنی ہوتی ہے، ہر ایک کی موافقت مخالفت ہوتی ہے، لوگ دوستی دشمنی میں ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے آپ کے درمیان اگر جائیداد کی دشمنی ہے تو جائیداد کا نام لے کے قتل کیجئے. اگر ہم نے آپ کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے، آپ کی پراپرٹی چھین لیا ہے، آپ کا دھندا خراب کیا ہے، تو آپ یہ کہہ کے ہمیں ماریے کہ اس نے ہمارا دھندا چوپٹ کیا، ہم اسے ماریں گے، اس نے ہماری باپ دادا کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، ہم اس کے وہ گولی مار دیں گے. ٹھیک ہے، ہم جانے آپ جانے، اگر ہم نے غلط کیا ہے تو ہمیں اس کی سزا ملنا چاہیے، اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی سزا ملنا چاہیے، اگر آپ بے خطا ہمیں مارے ڈال رہے ہیں تو آپ بھگتے ہیں، اگر ہم نے آپ کی جائیداد چھین لی ہے تو ہم بھگتے ہیں. دیکھیے مشکل کیا ہے جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، کہ دشمنیاں ذاتی ہیں، جھگڑے شخصی ہیں، لڑائیاں سیاسی ہیں، اور جب آدمی کو آدمی قتل کر رہا ہے اور اس کا ویڈیو ساری دنیا میں جا رہا ہے تو اوپر کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اوپر کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نیچے مجرم گردن جھکائے بیٹھا ہے، تلوار ماری جا رہی ہے، آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سیاست ہے جو اسلام کا سودا کر رہی ہے اور اسلام کو بدنام کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ملوکیت و سلطنت کا مزاج کہ آپ جرم کریں گے بھی اور مذہب کے کھاتے میں لکھیں گے بھی، خود صاف رہیں گے، بے داغ رہیں گے، مذہب کو داغدار بنائیں گے، مذہب کو خطاوار بنائیں گے، مذہب کو برا کہیں گے۔ آج جو دنیا میں دہشت گردی ہے اور آج جو دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس پڑھے لکھے مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں۔ آپ آیت کے اس ٹکڑے پر غور کیجیے جو میں نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیے، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، کہ اس آیت کے وجود کے بعد وائلنس کی گنجائش کہاں ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ جب دین میں جبر نہیں ہے تو وائلنس کہاں سے آئے گا؟ آپ مجھے بتائیے وائلنس کب ہوتا ہے جب کسی پر جبر کیا جائے؟ تشدد کب ہوتا ہے؟ جو لڑکے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں ڈانٹتا، جو نہیں پڑھتا اس کو استاد ڈانٹتا ہے، تو کس کو ڈانٹتا ہے؟ پڑھنے والے کو کہ نہ پڑھنے والے کو؟ نہ پڑھنے والے کو ڈانٹتا ہے، نہ پڑھنے والے کو تو نہیں ڈانٹتا۔ تو جبر کہاں پر ہوتا ہے؟ جب ایک آدمی ایک بات نہیں مان رہا ہے تو اس پر جبر ہوتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ ہمارے اندر جبر نہیں ہے، یعنی ہمارے اندر اتنی بیوٹی ہے کہ تم غور سے ہم کو دیکھو تو خود بخود ہماری طرف بڑھو گے، ہمیں زبردستی کر کے تمہیں اپنی طرف بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو جبر شروع ہوا دین میں اور وائلنس شروع ہوا، تو یہ اسلام کی اسٹیٹ کے خلاف ہے، ہم اڑا دیں گے، ہم مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم بمباری کر دیں گے، کیا چیز ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیثیں نہیں ہیں، یہ شریعت نہیں ہے۔ گاڑیاں بڑی بڑی ہیں، ماتھے پر گھٹے ہیں، بغل میں قرآن ہے، لیکن ہے خبردار، لڑکیوں کے اسکول اڑا دو ڈائنامائٹ سے، کوئی لڑکی پڑھنے نہ پائے۔ کیوں؟ مذہب منع کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے مذہب کا انٹرپریٹیشن، مذہب منع کرتا ہے۔ یہ طالبانی اسلام جو ہے یہی ہے، مذہب منع کرتا ہے، خبردار کوئی پڑھنے نہ پائے۔ تعلیم کیسی؟ عورت پڑھے گی صرف کفر حرام۔ رسول کہتے ہیں کہ ہر مسلم مسلمہ پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علی کہتے ہیں خبردار کوئی بچہ بے پڑھے نہ رہے۔ یہ رسول و علی سے زیادہ اسلام سمجھ گئے۔ یہ زیادہ اسلام سے واقف ہو گئے۔ یہ لڑکیوں کے اسکولوں کو ڈائنامائٹ لگا کے اڑانے کی فکر میں رہتے ہیں، خبردار تعلیم نہ ہو بند ہو جائے تعلیم۔ اور کی دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں کھڑے، اور جو دیکھے وہ کہے ہاں۔ قربان جائیے علی ابن ابی طالب سے، خدا کی قسم علی کہاں کہاں یاد آتے ہیں، علی کہاں کہاں یاد آتے ہیں خدا کی قسم۔ اور خود منزل ایسی نہیں کہ جہاں بغیر علی کے آپ کو راستہ مل جائے۔ کوئی منزل ایسی نہیں جہاں بغیر علی کے راستہ مل جائے۔ یہ دنیا علی امیر ہے اور یہ دنیا اس کے آگے فقیر ہے. آج کے اس پرشوب دور میں جب اسلام چاروں طرف سے اعتراضات کا نشانہ اور اسلام پر ظلم بربریت دہشت گردی کو ایگزسٹنس کے مخالفت اس سب کے الزام لگ رہے ہیں روشنی علی میں, اس لیے کہ علی وہ اسلام کے پہلے لیڈر ہیں, وہ اسلام کے پہلے رہبر ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں دہشت گردی کا مقابلہ کیا. علی ٹیررزم سے لڑے ہیں, دہشت گردی سے لڑے ہیں. آج ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دل دیکھ کے دہلتے ہوں, گھبراتے ہوں کہ یہ اسلامی شکلیں کیا کہہ رہی ہیں, مگر ہم علی کے غلام 1400 برس سے شکلوں کو پہچانتے ہیں. منہ پر لمبی لمبی داڑھیاں, ماتھوں پر گھٹے, بغل میں قرآن. جو آج کے طالبان ہیں کل کے خوارج یہی تھے. مذہب کا غلط انٹرپریٹیشن, دین کا غلط تصور, دباؤ کے اوپر غلط اثرات, دیکھنے میں لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں, وہ دین سے بہت دور ہوتے ہیں. مذہب کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. علی کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو بات بات میں قرآن کی آیت پڑھتے تھے, بڑے حرام و حلال کے ماننے والے, بڑے جائز و ناجائز کی باتیں کرنے والے, بڑے خدا و رسول کی باتیں کرنے والے, اور دشمن حیدر کرار, بے گناہوں کو قتل کرنے والے, عورتوں کو ذبح کرنے والے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مار ڈالنے والے, رات کے اندھیروں میں گاؤں میں اور دیہاتوں میں آگ لگا دینے والے, کھڑی فصلوں کو جلا دینے والے, یہ تمام لوگ دہشت گردی پتلو جنگ نہروان میں, یہ سب کے سب. اور علی نے سمجھایا, ایک دفعہ سمجھایا, دو دفعہ سمجھایا, تین دفعہ سمجھایا, ابن عباس کو بھیجا سمجھانے کے لیے, اور اصحاب امیر المومنین نے سمجھایا, کیا کر رہے ہو, باز آ جاؤ, یہ نہ کرو. وہ اپنی ضد پاڑے ہوئے, قرآن کے مطلب کو غلط بیان کرتے ہوئے, حدیثوں کا غلط مطلب نکالتے ہوئے, اپنے کو اسلام کا ٹھیکے دار سمجھتے ہوئے, یہاں تک کہ جب کوئی صورت نہ بچی تو علی نے چہرے سے نقابیں اتاری, حکم دیا کہ ان کو کاٹ کے ڈال دو, ان کو کاٹ کے ڈال دو. علی کے ساتھیوں کی تلواریں اٹھی اور تلواریں اٹھ کے کاٹ کے پھر اٹھنی. کہا کیا ہوا؟ کہا مولا وہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. دیکھا آپ نے قرآن کا یوز، یہ دشمنی علی میں قرآن کا استعمال ہے. دوسرا ہوتا تو جواب نہ دے سکتا، لیکن علی نے رہنمائی کی کہ مولا وہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. عجب جملہ فرما دیا تاریخی، فرمایا قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہے نیچے نہیں اترا، قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہے نیچے نہیں اترا ہے. وہ علی نے صبح قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جب تک حلق میں پھنسا رہتا ہے، جب تک غلط صلاح آیتیں پڑھا کرتا ہے، جب دل تک پہنچ جاتا ہے تو دشمن محبت علی بن جاتا ہے. محمد تاریخ آج کی خوارج کا نام جانتی ہے اور ان کے ظالمانہ کیریکٹر سے واقف ہے. ہمیں حیرت نہیں ہوتی، ہمیں تعجب نہیں ہوتا. ہم 1400 برس سے مذہب کے غلط استعمال کو جانتے ہیں. جہاں تاریخ گواہ ہے کہ ملوکیت و سلطنت وہ نشہ پلا دیتی ہے کہ یزید کے لشکر کا وہ سربراہ جس کا نام مسلم ابن اقبا تھا، سنیں بچے سنیں، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے سنیں، دیکھیے دین کس طرح برباد ہوتا ہے اور مذہب کس طرح تباہ ہوتا ہے. یزید کے لشکر کا سربراہ کربلا میں ہم عمر صاحب تھا، آپ سب نام جانتے ہیں. 61 ہجری، 62 ہجری میں جب یزید نے مدینہ تارا کیا ہے اور مدینے میں رسول کی مسجد میں گھوڑے بنوائے اور مدینے کی بے حرمتی کی ہے، کچھ میں آپ کے سامنے بتا سکتا ہوں، کچھ نہیں بتا سکتا. آپ تاریخ میں خود پڑھیے. 3 دن تک مسجد النبی میں استبل بنا رہا، نہ نماز ہوئی نہ اذان ہوئی. مدینے میں فوج تنگناتی رہی، سب کچھ ہو. وہ مدینے کو تباہ کر کے مکے آیا ہے. مکہ آج بھی جو لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ ویلی میں ہے. ویلی اس جگہ کو کہتے ہیں کہ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہوں اور نیچے تھوڑی سی صاف جگہ ہو، تو ویلی بھی کہتے ہیں، عربی میں وادی کہتے ہیں. تو مکہ جو ہے، حرم جو ہے، کعبہ شریف، وہ نیچے. جو لوگ حج کر چکے ہیں، جا چکے ہیں، زیارت کر چکے ہیں، ان کو جانتے ہیں کہ کتنی سیڑھیاں اتر کے آپ جاتے ہیں نیچے جب وہاں تک پہنچتے ہیں. آج اونچی اونچی بلڈنگیں بن گئی ہیں، اس زمانے میں بلڈنگیں نہیں تھیں، پہاڑیاں تھیں. ہم نے اس کے اوپر منجنیق لگوا کے کعبے پر آگ برسائی، پتھر برسائے. اس زمانے میں جو بمباری ہوتی تھی، ہر زمانے کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس زمانے کی بمباری یہ تھی کہ پتھر لیتے تھے اتنا بڑا، اس پر روئی لپیٹتے تھے، اس روئی کو تیل میں بھگوتے تھے، اس روئی میں آگ لگاتے تھے، اس کے بعد گوفن میں گھما کے اس کو پھینکتے تھے. تو ویٹ کی وجہ سے وہ دور تک جاتی تھی. اگر خالی روئی ہو تو روئی ہلکی چیز ہے، وہ یہاں سے وہاں تک بھی نہیں جا پائے گی، فورس نہیں پیدا ہوگا اس میں. ویٹ کی وجہ سے فورس بھی پیدا ہوتا تھا اور وہ اتنا پتھر زور سے جاتا ہے، توڑتا بھی تھا وہ دیوار کو یا کسی آدمی کے سر پر لگ جائے یا کچھ ہو جائے. اور وہ جو آگ اس میں سے نکل رہی ہوتی تھی، وہ آگ بھی لگاتی تھی. کعبے کے اوپر اس طرح سے بمباری ہوئی. رکن یمانی جو ہے جو حد کو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہاں ہے, کعبے کا ایک قلعہ جو ہے ایک کونا جو ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے, وہ منہدم ہو گیا. کعبے کا پردہ جل گیا, تبرکات کعبہ چوری ہو گئے, مسجد الحرام نے کعبے کی چاروں طرف لاشیں بکھیری. یہ واقعہ ہوا, یہ ہے سن 63 ہجری کا. یزید 3 برس خلیفہ رہا ہے, 3 کام اس نے کیے ہیں. پہلے سال اس نے حسین کو شہید کیا ہے, دوسرے سال اپنی خلافت سے اس نے مدینہ کو تباہ کیا ہے, تیسرے سال میں اپنی خلافت سے اس نے مکے کو تباہ کیا ہے, اور اسی سال اس کی موت واقع ہو گئی اور دنیا اس سے نجات پا گئی. اور یہاں سے بالکل کلیئر راستہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حسین سے راستہ محمد تک جاتا ہے, محمد سے اللہ تک جاتا ہے. سمجھ جائیے, پہلے حسین شہید ہوئے, پھر مدینہ برباد ہوا, پھر مکہ برباد ہوا. پھر مکہ برباد ہوا. اور عزیزان گرامی, یہ ہے یزید کا کردار. اور اس کے بعد بھی ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے کو ایک طرف مسلمان بھی کہتے ہیں, دوسری طرف یزید کی حمایت کا دم بھی بھرتے ہیں. تو یہ مسلم ابن عقبہ تھا سردار, جس نے مکہ برباد کیا ہے اور مدینہ برباد کیا. مکہ برباد کرنے کے بعد مکہ ہی میں یہ بیمار پڑا, اور اب اس کی موت کا وقت آ گیا, اور حالت اتنی بگڑ گئی کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب یہ بچے گا نہیں, مر جائے. تو آپ جانتے ہیں اپنے مرتے وقت کیا کہا ہے, سنیے اور عبرت حاصل کیجیے. اس نے مرتے وقت یہ کہا ہے کہ جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ ہمارے پاس عمل خیر میں کیا لائے, جب اللہ پوچھے گا مرنے کے بعد کہ عمل خیر میں ہمارے پاس کیا لائے, تو میں اس کو یہ جواب دوں گا کہ تیرے خلیفہ کو ان کی اطاعت میں تیرا گھر جلائے گا. یہ ہے ملوکیت والا اسلام, یہ ہے سلطنت والا اسلام, یہ ہے اقتدار والا اسلام. وہ رسالت والا اسلام ہے جو کعبے کو بتوں سے پاک کرتا ہے, وہ سلطنت والا اسلام ہے جو کعبے پر آگ کا مہر برساتا ہے. یہ آپ کیا ہے, یہ اسلام ہے اور یہ سلطنت جس نے مذہب کے رنگ کو بگاڑا. شاہنشاہیت, ملوکیت, اقتدار, سیاست, مذہب کو کھلونا بنا دیا. اور لوگ جو بڑے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور بڑے خدا اور رسول کی باتیں کیا کرتے تھے, وہ دولت دنیا پر بکنے لگے, وہ فروخت ہونے لگے دولت دنیا پر. نتیجہ یہ ہوا کہ یزید کے ساتھ کروڑوں تھے, حسین کے ساتھ 72 نکلے, لیکن یہ 72 نہیں تھے, ان کو 72,000 کہیے تو کم ہے, 72,00,000 کہیے تو کم ہے, 72 کروڑ کہیے تو کم ہے. اس لیے کہ یہ وہ 72 تھے جن نے صبح قیامت تک جو نقش بنایا ہے وہ ہمیشہ جگمگاتا رہے گا, مٹنے والا نہیں. تاریخ میں جتنے نقش بنتے ہیں زمانے کی گرد ان کو ڈھاک لیتی ہے. صرف کربلا اکیلی وہ شہر ہے جس کو زمانے کی گرد ڈھاک نہیں پا رہی ہے, بلکہ ہر سال اس کی چمک اور بڑھ جاتی ہے, ہر سال اس کی کشیدگی اور اضافہ ہو جاتا ہے, ہر سال اس کا اٹریکشن اور زیادہ ہو جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ مذہب کا اصلی چہرہ ہے جو کربلا کی بجائے سامنے آ جاتا ہے. اسی لیے حسین نے کھلے میدان میں آ کے جان دی تھی. عزیزان گرامی, تاریخ عالم و آدم کا یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس کی قرآن نے زب عظیم کہتے پیشین گوئی تھی. ابراہیم کے وقت سے پیشین گوئی چلی آ رہی تھی کہ یہ قربانی ہم نے ملتوی کر دی ہے, اب اس نسل میں زب عظیم ہو. اور ایک ایسا واقعہ کہ جو صبح قیامت تک کے لیے فرق کر دے کہ ملوکیت کیا ہے اور مذہب کیا ہے. 72 تعداد میں کم رہی مگر اصلی مذہب کو ان کے نمائندے تھے. اور یزید ملوکیت اور سلطنت کے نشے میں چور تخت اقتدار پر بیٹھ کے رسول کے نواسے سے بیعت مانگتا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ جس وقت یزید نے بیعت طلب کی ہے تو عالم اسلام باوجود اس کے کہ حسین نے اعلان کیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا خاموش بیٹھا رہا. کبھی کبھی سوچئے, آج تک ہمارا ذہن سمجھ میں نہیں آتا کیا تھے لوگ اس زمانے. ابھی رسول کو 50 برس نہیں ہوئے تھے, حسین کو رسول کی گودی میں دیکھنے والے زندہ تھے, حسین کو رسول کے کندھے پر دیکھنے والے زندہ تھے, حسین حالت نماز میں پشتے رسول پر بیٹھے ہیں یا اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے زندہ تھے. عزیزان گرامی, 50 برس کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہوتا. پھر 55 سال مجھے یہاں پہنچتے ہیں تو 50 برس کے واقعات جو ہیں وہ میری جوانی کے واقعات. تو منا کا بچہ نہیں تھا 50 برس پہلے میں, کسی کو نہیں مجھے یاد نہیں. میں آج ہوش آواز سے آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں, 50 برس پہلے کے واقعات مجھے ایسے یاد ہیں جیسے کل کے واقعات. تو کیا رسول کے زمانے میں 50 برس کے لوگ نہیں ہوتے تھے؟ 50 برس پورے نہیں ہوئے تھے رسول کی رحلت کو جب حسین شہید ہو گئے. تو عزیزان گرامی, وہ لوگ زندہ تھے اور موجود تھے لیکن چپ, خاموش, بولنا نہیں. کیوں نہ بولنا, جائیداد چل جائے, وظیفہ بند ہو جائے گا, باغ لے لیا جائے گا, بچے مار دیے جائیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہم سے کیا مطلب بھائی, ہم الگ ہیں. ہم سے کیا مطلب, ہم الگ ہیں. الگ رہیے آپ, اس سے ہمیں شکوا نہیں ہے. شکوا اس بات کا ہے کہ آپ الگ رہیے, نہ بولیے لیکن اسلام کی قیادت کی دعوے داری نہ کیجیے. اس لیے کہ جو اپنی جان کے خوف میں, اپنے مال کے خوف میں, اپنی اولاد کے خوف میں کسی سے ٹکرا نہ سکے, وہ دوسرے کا ایمان کیا بچائے گا جو اپنا ایمان نہ بچا پائے. حسین مدینے سے نکلے یہ کہتے ہوئے کہ میں بیعت نہیں کروں گا, شک کے نہیں گئے, رات کو نہیں نکلے, تنہائی میں نہیں نکلے, قافلہ لے کے نکلے, بیویوں کو لے کے نکلے, بنی ہاشم کو لے کے نکلے, دوستوں کو لے کے نکلے, سب کے سامنے گئے. اور مدینے والے تصدیق پہنچتے رہے مسجد میں بیٹھے, حسین فتنے میں پڑھ رہے ہیں, ہم نہیں پہنچے بھیا, اللہ اللہ تصدیق پڑھ رہے ہیں. مکے آئے, مکہ عالم اسلام کا دل ہے, ہر وقت باہر کے لوگ رہتے ہیں، کوئی طواف کرنے آتا ہے، کوئی عمرہ کرنے آتا ہے، کوئی حج کرنے آتا ہے، کوئی زیارت کرنے آتا ہے. تقریباً شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد چار مہینے پورے اور آٹھ دن ذیلحج کے، سوا چار مہینے مکے میں رہے، لوگ آتے رہے، ملتے رہے، حسین اپنا موقف سناتے رہے، وہ حجی کی تیاریاں کرتے رہے، مکے سے چلے، راستے میں جو بستیاں پڑی اس میں اعلان کرتے ہوئے گئے. غور سے سنیے گا ذرا، کربلا پہنچے، کربلا میں جاتے ہی لڑائی نہیں ہو گئی، حالانکہ لڑائی کے امکانات فوری پیدا ہو گئے تھے دریا کے اوپر جب خیمے ہٹائے جا رہے تھے، مگر حسین نے اپنے بھائی کو روک لیا کہ اس پر تلوار نہیں چلے گی، اس لیے کہ جو اسلام بچانے کے لیے لڑ رہا ہو وہ ذرا سے پانی پر لڑ کے اپنے مشن کو ناکام کیوں کرے. سمجھے آپ، وہاں بات دوسری ہو جاتی ہے اگر دریا پر تلوار چل جاتی. کہتے بھائی فوج کے لوگ تو ہوتے نہ سمجھ ہے، اور حسین کے بھائی کو بھی غصہ آ گیا تھا، ان میں تلوار چل گئی، کہا نہیں تلوار یہاں نہیں چلے گی، پانی کے ایشو پر نہیں چلے گی، خیمے ہٹا لو، ہمارے ریتی وہ بنا دو خیمے، یہاں نہیں بنے. دوسری محرم سے لے کے نویں محرم تک فوجیں آئی ہیں، تاریخ لکھتی ہے نو محرم کو کربلا میں اتنی فوج آ چکی تھی کہ کربلا میں جگہ نہیں تھی، کربلا کوفہ روڈ جو ہے اس کے اوپر لشکر ٹھہر رہے تھے. اور کیا ہم نے اس پر لشکر ٹھہر رہے تھے کربلا کوفہ روڈ پر، کربلا میں جگہ نہیں تھی، ادھروں کے سامنے قربانی دی. اس کے بعد یہ قافلہ وہاں سے چل کے کوفے پہنچا. یہ سنیے، کوفے میں رہے یہ لوگ چند دن، کوفے سے چلا قافلہ، موسیٰ لو تکلیف ہوتا ہوا یہ قافلہ شام گیا. شام کا کیپٹل تھا، یہ تو ہے روٹ جہاں سے حسین کا قافلہ خود گزرا ہے، یا حسین گزرے ہیں یا ان کا سر گزرا ہے. سنیے ذرا، کلیجہ تھام کے اور انصاف کیجیے گا اپنی جگہ پہ جا کے، کیوں میں پڑھ رہا ہوں اس کو. یہ تو روٹ ہے، یہاں تو خود گئے، اس کے علاوہ جہاں جہاں نہیں گئے وہاں خبر گئی. اتنا بڑا واقعہ تھا کہ بسرے یہ گئے تو نہیں مگر بسرے خبر گئی، مصر یہ گئے تو نہیں مگر مصر خبر گئی، دوسرے ملکوں میں خبر گئی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ کیونکہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے غور سنیے گا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ رسول کے 50 برس کے اندر کا، ود ان 50 ایئرس، 50 برس کے اندر. اس کے بعد سے چلا اسلام کا قافلہ جو یہاں تک آیا، گارے پہلے پہلے راوی، گارے محدث کی پہلی کڑیاں، گارے تفسیر لکھنے والوں کی پہلی کڑیاں اسی زمانے میں تھی جب یہ واقعہ ہوا. اسلام پہلی کے اوریجنل سورس سب اسی زمانے میں تھے جب حسین شہید ہوئے. ہم اس اسلام پر کیسے بھروسہ کر لیں جس کے حاجی، جس کے دائر، جس کے حافظ، جس کے صحابی، جس کے عالم، جس کے خطیب، جس کے واعظ یزید کے در میں منہ سے نہ بولیں. حدیثان گرامی سب تو ڈوب گیا، یزیدیت کا طوفان جو تھا تو سب تو ڈوب گیا، بچا کیا؟
صحابیت ڈوبی کے نہیں، حافظ ڈوبے کے نہیں، حاجی ڈوبے کے نہیں، قاری ڈوبے کے نہیں، سب تو ڈوب گئے، بچا گیا. پورے طوفان سے اگر بچ کے نکلی تو امامات. پورے طوفان سے اگر بچ کے نکلی تو امامات. آج جو ہم اسلام پیش کرنے والے ہیں وہ اس امامت کا اسلام ہے جو ملوکیت کے ہاتھوں دکھتا نہیں ہے بلکہ ہم کا ہے.
بات آگے بڑھے گی کل ان شاء اللہ، بات کل آگے بڑھے گی کہ سیاست نے اسلام کو کیا نقصان پہنچایا ہے، سماج نے اسلام کو کیا نقصان پہنچایا ہے، بنی امیہ بنی عباس نے اسلام کو کیا نقصان پہنچایا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کربلا کو سمجھیں. کربلا حسین زمین کربلا کے قریب پہنچ گئے، حسین کربلا کے قریب پہنچ گئے. کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ سچے نبی سے منزل مقصد قریب ہے، مولب تو دور رہ گیا مشق قریب ہے، آرام گائے جانے محمد قریب ہے، جس جا لحد بنے گی وہ سرحد قریب ہے. جاتے ہیں شاہ خلق کی مشکل کشائی کو، نکلی ہے کربلا سے اجل پیشوائی. حسین زمین کربلا کی سرحد پا گئے اور کل سویرے یہ قافلہ کربلا میں داخل ہو جائے. روایت میں ہے کہ دوسری محرم تھی جب چلتے چلتے رہبار رکا اور نام پوچھا، جب کسی نے کہا یہ کربلا ہے تو اتر پڑے، اور کربلا میں اترتے ہی پہلی مجلس حسین نے پڑھی، کہا بھیا عباس ہمارا سفر تمام ہوا، یہیں ہمارے بچے شہید کیے جائیں گے، یہیں ہمارے گلے کاٹے جائیں گے، یہیں ہماری عطا کی حرمت کی جائے گی، ہم اب یہاں سے آگے کہیں نہ جائیں. اللہ اللہ کربلا کربلا، جہاں اسلام کے بچانے کے لیے وہ لڑائی لڑی گئی جس نے صبح قیامت تک کے لیے مذہب کو زندہ کر دیا اور دین کو بچا دیا. حسین اپنا بڑا گھر لیے ہوئے کربلا میں آئے، عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، اون محمد بھی ہیں، اصحاب باوفا بھی ہیں، فیضانیہ بھی ہیں، سب کچھ. حسین کربلا میں آئے ہیں، یہ کربلا میں آئے ہیں اس لیے کہ اسلام کو زندہ کریں گے. دوسری محرم تھی جب یہ قافلہ کربلا پہنچا، دشمن کی فوج دوسری محرم سے آنا شروع ہو گئی، ساتویں محرم سے پانی بند ہو گیا اور نویں محرم کو وقت آ گیا کہ جب کربلا کی زمین کے اوپر فوجوں کے قدم رکھنے کی گنجائش نہیں تھی. عاشور کی رات آئی، حسین نے اپنے دوستوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، تمہارا جہاں بھی چاہے چلے جاؤ، مجھے کوئی شکوہ نہ ہوگا. جب یہ مجھے اپنے درمیان موجود پائیں گے اور تمہیں جاتے دیکھیں گے تو گبگب کے راستے دے دیں گے، اس لیے کہ یہ ان کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا. تاریخ بتاتی ہے کہ اساد وفا طلب گئے، تقریریں شروع ہو گئی اندھیری رات میں، کہا مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، یا عبداللہ ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. سب سے پہلی تقریر ظہیر قائن نے کی، پھر جناب حبیب نے تقریر کی، پھر جناب مسلم نے اوسجا نے تقریر کی، پھر غلاموں کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت جون نے تقریر کی، پھر بنی ہاشم کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت عباس نے قبول کیا. پانچ تقریریں ہوئیں خیمے کے اندر اور ہر ایک نے جانساری کا وعدہ کیا. اور جب حسین نے دوبارہ شمع جلائی تو سب آدمی جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے تھے، بلکہ چہرے پر ایمان کی روشنی اور زیادہ تھی، نور اور تیز ہو گیا تھا. عاشور کی رات گزرتی گئی، کہ حسین کی زندگی کی آخری رات تھی. کل سویرے کربلا کا مقدر جاگ جائے گا، کربلا کی آغوش میں فاطمہ کے چاند کے ٹکڑے کربلا کی آغوش میں سو جائیں گے. حاضرین گرامی، کاش ہماری قبریں کربلا کی زمین پر ہوں. چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ کربلا کے سونے والوں کو زلزلہ مشرق کی خبر نہ ہوگی، زلزلہ مشرق کی خبر نہ ہوگی، بلکہ ٹکڑا اٹھا کے جنت سے ملا دیا جائے. تو جو لوگ وہاں حاضر تھے ان میں سے ایک صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، اپنا رسول اللہ، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا گزر جہنم پر سے نہ ہو، جو تمہارے پروردگار پر لازمی اور ضروری ہے. تو مولا کیا اس میں کچھ فرق ہوگا، کربلا والے نہیں گزریں گے؟ کہا نہیں، قرآن میں جو ہے ویسے ہی ہوگا، لیکن تم یہ سمجھ لو کہ جیسے کشتی جا رہی ہے تو کشتی میں بیٹھنے والوں کیا خبر کہ دریا کی تہوں میں کیا ہے. کربلا کی زمین کشتی کی شکل میں پورے صراط پر سے گزر جائے گی. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب گزرے گی تو ناز کرتی بھی گزرے گی، کون ہے مثل میرے کہ میں ہاں میرے جیسا جو حسین ہوں. میں کہوں گا کربلا کی زمین خیال رہے، عباس کے شان قلم ہو چکے ہیں، علی اکبر کے سینے پر برسی لگی ہے. ایک کربلا کی زمین قاصد کا لال دامان سے ہنستا ہے، ایک کربلا کی زمین علی اکبر کے گلے پر تیر بال کا تیر لگا ہے، ایک کربلا کی زمین فاطمہ نے جس کو چکی آدیش سے پالا تھا، وہ تیری آغوش میں ٹکڑے ٹکڑے سو رہا ہے.